بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وال محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روانڈا کی نسل کشی جیسے واقعات کی روک تھام کی اپیل۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، 7 اپریل کو روانڈا کے دارالحکومت کیگالی میں 1994 کی وحشیانہ نسل کشی میں مارے جانے والوں کی برسی کے اجتماع سے خطاب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے دنیا کی حکومتوں اور عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ کوشش کی جائے کہ روانڈا کی نسل کشی جیسے قتل عام کے واقعات دنیا میں کہیں بھی رونما نہ ہونے پائیں۔ انہوں نے کہا کہ 1994 میں روانڈا کی نسل کشی کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ عالمی برادری اپنا فریضہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آج بھی دسیوں ہزار لوگ ہر روز دنیا میں مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر وسطی جمہوریہ افریقہ کا ذکر کیا اور کہا کہ یہاں مذہب کو سیاسی اہداف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ روانڈا کی نسل کشی کی برسی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ملک کے صدر نے اپنی تقریر میں کھل کے فرانس، بیلجیم اور دیگر یورپی حکومتوں کو 1994 کی نسل کشی کا ذمہ دار بتایا۔ اسی کے ساتھ روانڈا کی نسل کشی میں مارے جانے والوں کے لواحقین نے یورپی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ ان وحشیانہ قتل عام کے ذمہ داروں کو قانون اور انصاف کے حوالے کریں جو ان کے ہاں پناہ گزین ہیں۔ روانڈا کی نسل کشی میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ تک لوگ مارے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ نسل کشی کا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور یقیناً جیسا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس نسل کشی کے پس منظر اور اس کے محرکات کے جائزے کے ساتھ ہی اس میں یورپی حکومتوں کے کردار پر گفتگو کریں گے۔ یورپی حکومتیں، خاص طور پر حکومت فرانس، روانڈا کے صدر کی اس بات پر کافی برہم ہوئی اور فرانس کے حکام نے یہ کہا ہے کہ حکومت فرانس اس نسل کشی میں شامل نہیں رہی ہے، جبکہ روانڈا کے موجودہ صدر نے کہا ہے کہ فرانس نے اس قتل عام میں براہ راست اور بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس بات سے تو فرانس کے حکام بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اس نسل کشی میں ملوث 1000 سے زائد افراد اب بھی فرانس میں پناہ گزین ہیں۔ اسی طرح یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی اس وحشیانہ نسل کشی میں ملوث افراد موجود ہیں۔ ایسے وحشیانہ جرائم کے ذمہ داروں کو پناہ دینے کا جواز کیا ہے ان کے پاس؟ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آج بھی دسیوں ہزار لوگ ہر روز مارے جا رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دنیا میں ہر روز دسیوں ہزار افراد کے قتل عام میں خود اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے اس تعلق سے وسطی جمہوریہ افریقہ کا ذکر کیا جہاں انتہا پسند تنظیم اینٹی بلاکا کے اراکین خاص طور پر مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہیں۔ وسطی جمہوریہ افریقہ میں بھی فرانس کے فوجی موجود ہیں اور فرانس کے فوجیوں کے پہنچنے کے بعد ہی یہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا ہے۔ بنابراہ اس حوالے سے بھی فرانس کے کردار پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی اور بان کی مون نے یہ بھی کہا ہے کہ وسطی جمہوریہ افریقہ میں مذہب کو سیاسی اہداف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہی کام تو شام میں بھی ہو رہا ہے۔ عراق میں بھی مذہب کے نام پر ہی انتہا پسندی پھیلائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی القاعدہ اور طالبان اور ان سے وابستہ گروہ مذہب کے نام پر ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی آج مذہب کو سیاسی اہداف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ مذہب امن سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، پرامن بقائے باہم کا درس مذہب دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میانمار میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو نسل کشی کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ میانمار کے مسلمانوں کے تحفظ اور انہیں ان کے انتہائی بنیادی انسانی حقوق دلانے کے لیے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے کیا کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
پر روانڈا میں پیر 7 اپریل کو ملک کے خوفناک قتل عام کی 20ویں برسی منائی گئی۔ سن 1994 میں روانڈا میں ہونے والے خوفناک قتل عام میں 100 دنوں کے اندر اندر 800,000 سے زائد لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ قتل عام کا آغاز اس وقت کے صدر جوونال ہابیاریمانا کی طیارے حادثے میں موت کے بعد ہوا۔ یہ واقعہ 6 اپریل سن 1994 کو اس وقت پیش آیا جب روانڈا کے صدر برونڈی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ تنزانیہ میں ایک کانفرنس میں حصہ لے کر وطن واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک ایک میزائل ان کے طیارے سے ٹکرایا اور ان کا طیارہ دارالحکومت میں گر گیا۔ ان کا تعلق ہوتو قبیلے سے تھا اور انہیں ایک ظالم ڈکٹیٹر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اگست 1993 میں آئینی اصلاح کے تحت چند جماعتی نظام کے قیام کی بات کہی، جس کے بعد توتسی قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنی ایک جماعت بنا لی، لیکن ہوتو قبیلے کے لوگ اقتدار میں توتسی قبیلے کی شراکت سے ناراض تھے، لہذا انہوں نے صدر کے طیارے پر حملے کی ذمہ داری توتسی قبیلے پر عائد کی اور اگلے ہی دن سے توتسی قبیلے پر حملے شروع ہو گئے۔ یہ قتل عام اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ پال کاگامے نے توتسی قبیلے کے لوگوں کی تنظیم بنا کر ملک کے کچھ حصوں پر کنٹرول نہ کر لیا۔ کاگامے کی پوزیشن مضبوط ہونے کے بعد توتسی قبیلے کے جو لوگ بھاگ کر پڑوسی ملکوں میں چلے گئے تھے وہ سب وطن واپس آئے، اور اس کے بعد توتسی قبیلے کے لوگوں نے جوابی کاروائی کی اور ہوتو قبیلے کے لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور عالمی برادری اور عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ عالمی برادری 20 برس قبل روانڈا میں قتل عام پر کوئی مناسب اقدام نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک شرمندہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے بہت سے کارکنوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن ہم اس سے زیادہ کر سکتے تھے، بلکہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ دراصل روانڈا میں اقوام متحدہ کے فوجیوں نے اس وقت پسپائی اختیار کی جب ان کی وہاں شدید ضرورت تھی۔ روانڈا میں قتل عام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی کارکردگی پر سخت تنقید کی جاتی ہے۔ روانڈا کے صدر نے تو قتل عام کی برسی کے موقع پر اس قتل عام میں فرانس کے کردار کی بھی سخت مذمت کرتے ہوئے قتل عام کے کچھ ذمہ داروں کو، جنہیں فرانس نے پناہ دے رکھی ہے، قانون کے حوالے کیے جانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ روانڈا میں سن 1993 کے آخر سے اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات تھی۔ اس کے فوجی اقوام متحدہ کو خبر دے چکے تھے کہ ہوتو انتہا پسندوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے اور ملیشیا کو خفیہ تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک برطانوی مصنفہ نے اس موضوع پر لکھی گئی اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بیلجیم کی حکومت کو اس خطرے کا علم تھا۔ اس نے امریکہ اور برطانیہ کے اقوام متحدہ میں سفارتکاروں سے درخواست کی تھی کہ روانڈا میں امن فوج میں اضافہ کر دیا جائے، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے بجٹ کی کمی کی وجہ سے اس سے انکار کیا۔ قتل عام کا منصوبہ بنانے والوں کے لیے ایک خطرناک اشارہ تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور دنیا کچھ بھی نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی، اور اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جاوید صدیق پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے ہی ایک اور ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ نگار سجاد میر کو آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں محمد احمد کاظمی صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ کاظمی صاحب، السلام علیکم۔ جی کاظمی صاحب، قبل اس کے کہ موجودہ حالات پر گفتگو کریں، 7 اپریل کو روانڈا کی نسل کشی میں مارے جانے والے تقریباً 10,00,000 افراد کی یاد منائی گئی۔ 1994 میں ہونے والے اس قتل عام کا پس منظر اور محرکات کیا تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی پروگرام کے شروع میں بھی بتایا گیا، مسلمانوں کو مختلف ممالک میں مختلف طریقے سے ظلم کا شکار کرنا، وہ تو ایک کامن اور ہر جگہ ایک ہی جیسا پیٹرن ملتا ہے، لیکن یہاں چونکہ روانڈا میں بہت سے قدرتی وسائل ایسے ہیں جو ابھی تک وہاں کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا ہے. وہاں غیر ملکی طاقتیں اپنے طریقے سے اپنی مرضی کی حکومتیں قائم رکھنا چاہتی ہیں, جس میں خاص طور پر مغربی ممالک کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے. خاص طور پر افریقی ممالک میں یہ بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں, جو طاقتیں ہیں, وہ اپنی جو ان کے ساتھ حکومت کر سکیں اور ان کے تحت حکومت کر سکیں, ان لوگوں کو وہ ہمیشہ انکریج کرتی رہی ہیں, بڑھاتی رہی ہیں. اور یہاں چونکہ اپنے حقوق مانگنے کا ایک سلسلہ ایک لمبے عرصے سے تھا, اور یہاں مظالم کا سلسلہ بھی ایک لمبے عرصے سے تھا, تو ان تمام مغربی ملکوں نے خاص طور پہ فرانس, بیلجیم اور امریکہ اور دیگر ممالک نے وہاں جو قتل عام ہوا ایک طیارہ حادثے کو بہانہ بناتے ہوئے, وہ محض ایک بہانہ تھا, اور ایک ایسی نسل کشی جس میں 8 سے 10 لاکھ لوگ مارے گئے, وہ تاریخ انسانیت پر ایک کلنک تھا. بان کی مون نے جو وہاں پر 8 تاریخ میں موجود تھے, انہوں نے جس طرح سے تبصرہ کیا ہے, اس سے یہ بالکل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ بین الاقوامی جو یعنی اقوام عالم اور بہتر طریقے سے وہاں حالات کو قابو میں پا سکتی تھیں, لیکن جو کچھ وہاں نہیں ہوا اس کے لیے بہت زیادہ افسوس انہوں نے جتایا ہے, اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہم اس کو اور کنٹرول کر سکتے تھے. اور اس وقت جبکہ وہاں قتل عام جاری تھا, وہاں سے امن فوجوں کا ہٹا لینا باقاعدہ ان حکومتوں کی سازش کا ہی نتیجہ تھا جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اور مظلوموں کو وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکل ہے جو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں, خاص طور پر جن ممالک میں قدرتی وسائل پر مغربی ملکوں کی نظر رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے وسائل کو وہ اپنے لیے ایکسپلور کریں اور اپنے ہی حق میں اسے استعمال کریں, مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ نہ ہو پایا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جس طرح سے جنگوں کو اپنے اقتصادی حالات بہتر کرنے کے لیے اور نسل کشی, خاص طور پر جنہیں وہ مخالف سمجھتے ہیں ان کی نسل کشی کرنے کے لیے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی سازشیں رہی ہیں, اسی کا روانڈا میں بھی ایک حصہ تھا.
بہت بہت شکریہ. اور اسلام آباد سے جاوید صدیق صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. جاوید صدیق صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, روانڈا کی وحشیانہ نسل کشی میں سامراجی طاقتوں کا کردار کیا رہا ہے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی واضح ہے. 1990 کے بعد یہ جو خانہ جنگی ہے یا نسل کشی ہے, اس کی بنیاد رکھ دی گئی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بیلجیم کی ایک کالونی تھی, ان کی نوآبادیاتی نظام تھا یہاں پہ, ان کی ایک کالونی تھی, اور انہوں نے جب ان کو آزادی دی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا, کوئی جمہوری ادارے نہیں تھے اور کوئی نظام ہی نہیں تھا. اور جب وہ بلجیم نے ان کو آزاد کیا تو اس وقت وہاں پر ابتری اور انتشار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر یہ جو دونوں قبائل ہیں, توتسی اور دوسرے ہوتو, ان کے درمیان جو ہے جو خانہ جنگی شروع ہوئی, اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے, ایک روایت یہ ہے کہ 14 لاکھ لوگ بھی ہے مجموعی طور پر مارے جا چکے ہیں. تو اس دوران میں فرانس نے انٹروین کیا, لیکن فرانس کی انٹروینشن یا مداخلت کی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا, کوئی مثبت نتائج نہیں نکلے. یہ خانہ جنگی شدت اختیار کرتی گئی اور باغی گروپ جو ہے ایک دوسرے پہ حملہ کرتے رہے. یوگنڈا سے جو ہے باغیوں نے حملہ کر کے یہاں پہ حملہ کر کے یہاں پہ خون خرابہ جو ہے اس کو ہوا دی. اور وہ طیارے کا واقعہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اس کے بعد حالات مزید خراب ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو یہاں پہ امن فوج بھیجی تھی, وہ ناکافی تھی اور انہوں نے ایک بددلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایک ایسا انتظام یا ایسی امن کی بحالی کا کوئی پروگرام جو ہے ایک جیسے ایک جامع پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں ترتیب دیا، مختلف ممالک کی جو دستے تھے وہ یہاں بلائے گئے روانڈا میں، لیکن وہ اس خانہ جنگی کو نہیں روک سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یونائٹڈ نیشنز کا اور فرانس کا جس نے یہاں پہ مداخلت کی تھی، اس کا، بلجیم کا اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں خاص طور پر امریکہ برطانیہ، انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور یہاں پہ گاجر مولی کی طرح لوگ جو ہیں وہ کٹتے رہے، مرتے رہے اور انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سطح کی، بین الاقوامی سطح کی نیگلیجنس یا ایک آپ کہہ لیں کہ مجرمانہ غفلت تھی، جس کے نتیجے میں انسانیت کا اتنا بڑا خون ہوا، قتل و غارت ہوئی، اور آج تک وہ ملک آپ دیکھیں 94 سے اب تک جتنے سال گزر چکے ہیں وہاں پہ امن نہیں برپا ہو سکا، امن قائم نہیں ہو سکا، وہاں پہ مسلسل لڑائی ہے، کوئی ادارہ جو ہے وجود میں نہیں آ سکا، وہاں کے جو روانڈا کے جو وسائل ہیں، جو منرلز ہیں اور دوسرے جو وسائل ہیں ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ وہاں تو ہر وقت خون خرابہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یونائٹڈ نیشنز کا اور جو بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو دنیا کے چودھری سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور مجرمانہ غفلت ہے، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ جو ہے معصوم لوگ مارے گئے، وہاں پہ خواتین کی عصمت دری ہوئی، بچے جو ہیں وہ بھی مارے گئے، اور یہ سلسلہ جو ہے اب تک جاری ہے اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کوئی بہت سنجیدہ ایفرٹ جو ہے وہ نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے جو کہا ہے کہ یہاں پہ کچھ طاقتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی، یونائٹڈ نیشنز کا اپنا سب سے بڑا فرض تھا کہ وہ پوری دنیا سے ایک مؤثر پیس فورس قائم کرتے اور اس کے پیچھے ایک طاقت جو ہے وہ آتی اور ایک منظم طریقے سے اس خانہ جنگی کو ختم کرتے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ ایک منصوبے کے تحت اس خانہ جنگی کو ہوا دی جاتی رہی، اور ہم نے جو ہم دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے کہ روانڈا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے جاتے رہے، اور ہتھیار، بڑے مہلک قسم کے ہتھیار دونوں طرف جو ہے وہ باغیوں کو بھی اور دوسروں کو ملتے رہے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز اور مغربی ممالک مل کر بھی اس ملک میں، اس بدقسمت ملک میں امن نہیں برپا کر سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت کا کوئی فطور لگتا ہے اور ان کی جو کاروائیاں ہیں، جو آپریشن ہیں، وہ بھی مجھے سیریس یا سنجیدہ نہیں لگ رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ خانہ جنگی جو ہے وہ جاری ہے، اور دوسرے کئی ممالک ہیں جن میں اسی طرح کی خانہ جنگیاں جاری ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
بہت بہت شکریہ جی جاوید صدیق صاحب۔ جناب، اس بار اس قتل عام کی برسی کے موقع پر روانڈا کے صدر نے صاف اور کھلے لفظوں میں یہ کہا کہ فرانس، بیلجیم اور دیگر یورپی حکومتوں نے براہ راست بنیادی کردار ادا کیا ہے روانڈا کی نسل کشی میں۔ اس پر فرانس کی حکومت کافی برہم ہوئی اور اس نے فرانسیسی وفد کو برسی کے پروگرام میں شرکت سے روک دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ فرانس کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اگر فرانس کی حکومت کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ فرانس کی حکومت نے اس نسل کشی میں کوئی کردار نہیں ادا کیا، تو رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ روانڈا کی نسل کشی میں ملوث 1200 سے زائد افراد یورپی ملکوں میں پناہ گزین ہیں، جن کی اکثریت فرانس میں ہے، تو اس وحشیانہ قتل عام میں ملوث لوگوں کو پناہ دینے کا جواز کیا ہے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فرانس اپنے آپ کو اس سارے خون خرابے سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس نے وہاں مداخلت بھی کی اور اسی کی چھتری کے نیچے یہ سارا خون خرابہ ہوتا رہا، جانیں تلف ہوتی رہی، خواتین کی عزتیں لوٹتی رہی، وہاں پھر قید اور ساری صورتحال جو ہے اس کی ذمہ داری فرانس پہ ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سے ایسے لوگ جن پہ کہ انسانیت کے خلاف جرائم یعنی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے الزامات لگ رہے ہیں, قتل عام کے الزامات لگ رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ فرانس میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اور بھی کئی ملکوں میں ہیں لیکن فرانس میں سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فرانس جو ہے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی. جس کی یہ نو آبادی تھی وہ بھی اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں رکھ سکتا, لیکن فرانس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرانس یہ کہتا ہے یا اس کا موقف یہ ہے کہ اس کا اس پہ کوئی کردار نہیں, تو یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا رول جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ مداخلتیں کی اور کوئی اس خانہ جنگی کو روک نہیں سکے. ہتھیاروں کی جب سپلائی ہو رہی تھی دونوں طرف اور لڑائی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور لوٹ مار ہو رہی تھی, خانہ جنگی ہو رہی تھی, اس وقت فرانس نے کوئی اپنی فوج نہیں بھیجی, اس نے کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو آرگنائز نہیں کیا, اپیل نہیں کی کہ یہاں پہ ایک بڑی بین الاقوامی مداخلت کی ضرورت ہے کہ ختم ہو. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو فرانس ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک ایسا رکن ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے. اٹ از ون آف دی فائیو بگز جو ہیں, پانچ بڑے طاقتیں جو ہیں اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جو جن کے پاس ویٹو طاقت ہے ان میں فرانس شامل ہے. اور اگر فرانس اپنے بڑی طاقتوں سے کہتا کہ وہ مداخلت کر کے اس خانہ جنگی کو روکے تو وہ کر سکتا تھا, لیکن اس کے لیے کردار
جی. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر صحافی ممتاز کالم نویس سجاد میر صاحب سے. سجاد میر صاحب السلام علیکم. سجاد میر صاحب, روانڈا کے وحشیانہ قتل عام کی برسی کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ آج بھی دنیا میں دسیوں ہزار افراد ہر روز مار دیے جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ انہوں نے دنیا کی حکومتوں اور عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں روانڈا جیسی نسل کشی کا واقعہ کہیں بھی رونما نہ ہونے دیں. بان کی مون کے اس بیان پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
جی دیکھیں, یہ دکھاوے کے لیے سارے بیان آ رہے ہیں
جی.
ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے اس بات پہ قائل ہوں, لیکن یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں داستان پیر بے فرنگ اقبال نے استعمال کیا ہے. اس
جی.
کے اقوام جو اس سے پہلے تھی وہی صورتحال نظر آتی ہے کہ فرنگی پیر کے فرنگ کی داستان کہا ہمارے اقبال نے اس کو
جی.
اور یہی اب بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. جہاں مغرب کو کچھ دلچسپی ہوتی ہے, خاص طور پر جہاں عیسائیت موجود ہوتی ہے جنوبی سودان میں یا مشرقی تیمور میں, وہاں تو بہت تیزی دکھاتے ہیں. تیزی دکھانے کے بعد بھی جب وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سنجیدگی بھی ان کی آتی, اور کافی دیر تک جنوبی سودان کے لوگ بھی اور مشرقی تیمور کے لوگ بھی ان کی پوری امداد کے باوجود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن جو قومی حق کے خود ارادیت مانگتی ہیں اور اس پر دنیا میں فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سمس نہیں ہوتے. کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے جی, عام طور پر آرمی رائے عامہ اس کو نظر انداز کرتی ہے, 6 لاکھ فوج بھارتی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے جی, اور ڈٹ کے بیٹھی ہوئی ہے, کئی برس سے بیٹھی ہوئی ہے, لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہ نیا جو مودی جس کے بارے میں توقع ہے کہ وزیر اعظم بنے گا, اس کے بارے میں اب جو تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کہتا جی کشمیر میں ہم جو پنڈت وہاں سے نکلے تھے ان کو واپس لے کے جائے, ایک نئی کہانی شروع ہو جا رہی ہے. بابری مسجد کو جگہ وہ اب رام مندر تعمیر کریں گے. ادھر فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھیے گا کیا ان سے بیت رہی ہے, شام کو انہوں نے کیسے معلق کر دیا ہے, اور تو معمولی بات نہیں ہے. لیبیا کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی انہوں نے جی, ایک آئل پروڈیوسنگ ملک تھا اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی نظر نہیں آتا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. روانڈا یا افریقہ کے اور بہت سے ممالک جہاں یہ اب برسی کے موقع پہ بیان جاری کر دینا یا کسی اور موقع پر گفتگو کرنا, وہاں انسانی حقوق کی جو تجلیل ہوئی ہے اس پورے عرصے میں وہ تو معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے کس ملک کو چھوڑا ہے جی, صومالیہ میں فوجیں ہیں, سوڈان میں یہ معاملات ہیں, پورے افریقہ میں ایک طرح سے انہوں نے قابض کرنے کی کوشش کی ہے. جو سامراج حکومت کرتے ہیں اس علاقے پہ بھی جیسے بات ہو رہی تھی, سے خاص طور پر فرینچ جو ہمارا سامراج تھا اس کا افریقہ کے ایک بڑے علاقوں پہ قبضہ تھا, برطانوی سامراج کا تو ہم پہ تھا اور اس علاقوں پہ تھا, وہاں ان کا تھا, برطانیہ بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے بانٹ کھایا جی پورا, پورے اس خطے کو تقسیم کر کے رکھ دیا مختلف سلطنتوں میں. اب یہ انسانی اگر حقوق کی بات کریں گے تو ایک شرمناک بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی طور پر انسانی حقوق کی بات تو کی جاتی ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. جیسے کہ میں نے کشمیر میں کہا کہ سیکورٹی کونسل کی قرار داد موجود ہے کہ وہاں پلیبسٹ کرایا جائے گا, نہیں ہو رہا جی. ٹیکنیکلی یوں نہیں تھا, یوں تھا, یوں تھا, یوں تھا, اور جہاں کرانا ہوتا ہے چٹکی بجاتے کروا دیتے ہیں. جنوبی سودان میں کرا دیا, مشرقی تیمور میں کرا دیا, یہ سامراج ہے. اب تو شک پڑتا ہے کہ یہ سریبی جنگیں اب تک لڑ رہے ہیں, کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے ارادے اب چھپے ہوئے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں پھر جو بغض ہے اسلام کے بارے میں خاص طور پر, اور تیسری دنیا کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں ہوتی. ان کے خیال میں یہ تو ہمارے مظاہرے ہیں, جیسے ایک وڈیرا سمجھتا ہے کہ اس کے مظاہرے ہیں, یہ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. تو میں جو آپ اس کہتے ہیں, بڑی آپ کی ہمت اور مہربانی ہے کہ آپ دنیا کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک ایسی موقع بھی آیا ہے جس پر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا ہے, اور اس وقت سیکرٹری جنرل کو بھی بڑی اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں, اس کو نمایاں کرتے ہیں. لیکن یہ سب دکھاوے ایک عالمی طور پر ایک بالکل ایک دکھاوے کی ملکاری ہے جو ظاہر کی جاتی ہے, اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اب جس طرح دہشت گردی عالمی سطح پر ان کو آپ لگے ہوئے, افغانستان کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے, لیکن جہاں اصل دہشت گردی پیدا ہوئی ہے وہاں آپ کچھ نہیں کہتے. پاکستان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے, اور جبکہ اسامہ بن لادن تو پاکستانی نہیں تھا, نہ پاکستان کی سرزمین پر تھا, لیکن جو بھگتنا پڑا ہے ہمیں ساری باتوں کو, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اس اغوا میں ایک پاکستانی نہیں تھا جی, ایک دہشت گردوں میں ایک پاکستانی نہیں تھا. اب ہر بات میں وہ پاکستان کا نام لیے لیتے ہیں, ہر بات کو یہی کہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سارا ایک عالمی ڈرامہ ہے اور ایک مصروعی ہیومن رائٹس کی بات ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ جی. کاظمی صاحب, سیکرٹری جنرل بان کی مون نے وسطی جمہوریہ افریقہ کا حوالہ دیا ہے اپنی تقریر میں. یہاں بھی فرانس کے افواج کے آنے کے بعد ہی مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہوئی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں, بان کی مون نے نہ صرف مرکزی افریقی جمہوریہ کے لیے, بلکہ انہوں نے اشارہ کیا ہے اور کئی افریقی ممالک میں حالات خراب ہیں اور خانہ جنگی کے حالات ہیں. اور ابھی ہیومن رائٹس واچ نے بھی ایک ایسی رپورٹ دی ہے جس میں مرکزی افریقی جمہوریہ کے حالات, جس میں خاص طور پر مسلمانوں پر ظلم کی کہانی سامنے آئی ہے بہت کھل کر کے. یہ جیسا کہ ہمارے دوست سجاد میر نے کہا, وہ یہ ایک نسل کشی کا سلسلہ ہے. افریقی ممالک میں یہ کچھ بہت زیادہ ہے, باقی جیسا کہ آپ نے اور دوسرے ممالک کا ذکر کیا. میں یہاں ایک اور بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں. سجاد میر صاحب نے چونکہ ایک موضوع کو چھیڑا ہے, میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جنوبی سوڈان میں جو الگ ملک کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, جس میں جان گران ان کے ملٹنٹ لیڈر تھے, میں نے مجھے جنوبی سوڈان کے سابق نائب صدر جنرل لاگو نے ایک بار مجھے بتایا کہ باقاعدہ انہیں اسرائیل سے مدد ملتی تھی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیل نے مدد واپس لینا چاہی تو اس وقت لیبیا نے, کرنل غذافی نے ان کو مدد دینے کی سلسلہ شروع کیا. تو اس سے انداز ہوتا ہے کہ حکومتوں میں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مختلف ملکوں کے درمیان جو حکومتیں عوام کے قتل عام کو کے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہیں, وہ کس حد تک ظلم کر سکتی ہیں. اور یہ تمام حکمراں اسرائیل اور امریکہ کے اشاروں پر ان ملکوں میں خانہ جنگی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اب جو سینٹرل افریقن ریپبلک ہے, اس میں حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اور میں یہ بات تو ہے کہ بان کی مون نے یہ بات کہی ہے, لیکن یہی مغربی ممالک جو دوسرے ممالک میں, خاص طور پہ روانڈا میں قتل عام کے ذمہ دار رہے ہیں, وہ دوسرے ممالک میں سینٹرل افریقن ریپبلک اور دوسرے ممالک میں امن فوجیں بھیجنے کے لیے کتنی دلچسپی دکھائیں گے اور کتنا ان کو فنڈ مہیا کریں گے وہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی. میں کوئی اس میں بہت زیادہ توقع نہیں کرتا کہ وہ کوئی انسان دوست کوئی فیصلہ لیں گے.
بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب. جناب آج افریقہ سے لے کر ایشیا تک دیکھا جائے تو منظم طور پر مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے وسطی جمہوریہ افریقہ ہو یا میانمار. اس نسل کشی اور قتل عام کے اصل عوامل اور محرکات کیا ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو پوسٹ کالونیل ایرا ہے, نوآبادیاتی نظام کے ختم ہونے کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے, اس میں آپ دیکھیں تو جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پہ, علاقائی سطح پہ, ان کا ہدف مسلمان ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو اب ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں انہوں نے اس بر صغیر کو تقسیم کیا اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک تو بنا دیا پاکستان, لیکن آپ نے دیکھا کہ 71 میں اس کے ساتھ سازش کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اسی طرح انریزالوڈ ہے, اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نہیں نکالا گیا. اسی طرح افریقہ کے تمام ممالک جہاں سے انہوں نے اپنا نوآبادیاتی نظام کا بوریا بستر گول کر کے یہ گئے ہیں, وہاں پر ابتری انتشار, خلفشار, داخلی جو خانہ جنگی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں جو انسانی حقوق کی دعوے دار ہیں, جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں, مساوات کی بات کرتی ہیں, انہوں نے
جی جاوید صدیق صاحب سے رابطہ. جی سجاد میر صاحب, آپ لائن پر ہیں جناب؟
جناب
جناب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ روانڈا کے 1994 کی نسل کشی عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ناکامی کا ثبوت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ شرمسار ہے کہ اس قتل عام کو رکوانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا. میرا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ افغانستان پر امریکہ کا حملہ اور قبضہ رکوانے اور مظلوم افغان عوام کے بنیادی ترین انسانی حقوق کی پامالی, عراق پر امریکہ کے حملے اور قبضے اور 12 لاکھ سے زائد بے گناہ عراقیوں کے قتل عام کو رکوانے کے لیے کیا اقوام متحدہ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے اپنا کون سا کردار ادا کیا ہے؟
دیکھیں جی, میں نے تو کہا ہے کہ لفظ میں نے اقبال کی ترکیب استعمال کی ہے, جو جمعیت اقوام کے لیے نہیں تھی وہی اقوام متحدہ کے لیے ہے کہ داشتائے تیر کے افرنگ. تو اس سے زیادہ اور آپ فارسی سمجھنے والے لوگ اس ترکیب کو جو اردو شعر میں استعمال کی گئی ہے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کیا کہنا چاہتا ہے. یہ میں کیا کہوں, پٹھو کہوں, کیا کہوں, اس نے تو صاف طور داشتہ کا استعمال کر دیا ان کے لیے, مسٹرس ہے ان کی, جی ان کی کھیل ہے جی ان کی. اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جی. یہ اپنی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد قوموں نے اپنے مفاد کے لیے بنایا تھا اور مفاد کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ 5 فاتح قوموں کو بنا دیا گیا, ویٹو پاور دے دی گئی. اور ظاہر ہے کہ قومیں اور بھی بڑی تھیں, ہارنے والی جرمنی اور جاپان اب تک ویٹو کی پاور حاصل نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان نیچرل قسم کا ایک الائنس ہے جو اب پریزنٹ حال میں بلکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یو این او سے پوچھنے کی ضرورت کیوں ہے. اس کے لیے وہ کون کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے بڑی پاور ہونے کی حیثیت ہے, اس کا فرض ہے کہ دنیا میں لا اینڈ آرڈر جو امپلیمنٹ کرے, یعنی اس کی خواہشوں کے مطابق دنیا چلے. تو ایسی صورتوں میں اگر ہم سوچیں کہ معاملہ جو ہے وہ کسی انصاف پر مبنی کوئی کام ہوگا تو میرے خیال میں ہم ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ نے جن ملکوں کا نام گنایا ہمارے ارد گرد ہے, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوا, جس طرح بمباری کی اور جس طرح آج بھی وہاں وہ رول کر رہے ہیں, پورے معاشرے کو پلپٹ کر کے رکھ دیا ہے, سول وار کی صورتحال پیدا کر دی ہے, شاید برسوں تک وہاں امن قائم نہ ہو سکے. کشمیر کے لوگ 60 سال 70 سال سے اسی طرح اٹک رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ عالمی رائے عامہ کو کیا ہو گیا. ہمارا بھی قصور ہے, हमने भी इस रस्ते पर जोर देना कम कर दिया था, गुफ्तगू करनी कम कर दी थी दुनिया के कहने पर कि भी खामोशी से बैठे रहो, देखो चीन जो है हांगकांग में उसने कुछ नहीं किया था, आखिर मिल गया था, मकाओ में भी उसको मिल गया है, ताइवान भी मिल जाएगा, तुम भी खामोश बैठो तुम्हें हासिल हो जाएगा। हाँ हम लेकिन इंसानी हकूक का क्या किया जाए, इंसानी हकूक की वायलेशन अगर होती है हमसे खुद अरादियत नहीं मिलता तो उसका क्या इलाज किया जाए, किसी के पास इसका जवाब नहीं है जी। और दुनिया का म्यांमार का आपने नाम लिया जी, वहां से कोई शहर ही नहीं समझते उनको, कहते जाओ भी जहाँ जाना चाहते हो, जोग्राफी हमारा लोग किसी और थे किसके ये भी को नहीं मानता। बांग्लादेश की तरफ जाते हैं तो वहां भी एक सेक्युलर पसीना बैठी हुई है, वो उसकी फौज जोजे मारती है कि वापस जाओ, समुद्रों में डुबो दिए जाते हैं जी। तो ये इंसानियत का जो इंसानियत सोच जुल्म हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इसका कोई तो इलाज की सोचे, उसको इलाज पे गौर करना चाहिए। और मैं तो साफ कहता हूँ जी कि जब से 88 के बाद से सोवियत यूनियन का जवाल हुआ है, अब तो फिर भी वो आंखें खोल रहा है, करवट ले रहा है, उसके बाद से इन्होंने सारी जंग मुसलमानों के खिलाफ शुरू की हुई है। अगर वो दोबारा जाग उठा तो इस बात की तो हो सकती है कि मुसलमानों से नजर जो उनकी है जरा कम हो जाए। और वैसे भी इनको अब शक पड़ गया है कि रूस जो है मगरब के साथ कभी नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता कि ट्रेडिशनल लड़ाई है ऑर्थोडॉक्स चर्च की और कैथोलिक चर्च की, और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था वो इस्तांबुल में था, और हो सकता है कि मशरक का कलीसा जो है वो मगरब के कलीसा के साथ फिर एक तरह से बरसर पैकार हो, और शायद हम मुसलमानों को सुकून नसीब हो जाए, ऐसे मेरे ख्वाब है, पता नहीं पूरे होते कि नहीं होते, कोई तजिया नहीं है, लेकिन लगता यह है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो कभी उसको जारशाही कहते थे, कभी स्टालिनिज्म कहते थे, अब कहते हैं कि नहीं भाई असल बात तो ये है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च की जो मजाक है वो उनकी रूह के अंदर है, वो एंटी वेस्ट है, तो पता नहीं क्या दुनिया में मौजूद जरूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। काजमी साहब, जनाब बान की मून ने अपनी तकरीर में एक बात और भी कही है, उन्होंने कहा है कि वस्ती जमहूरिया अफ्रीका में मजहब को सियासी अहदाफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मजहब तो सियासी अहदाफ के लिए दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल हो रहा है। शाम में भी जो दहशत गर्द जंग कर रहे हैं वो अपने आप को सच्चा मुसलमान कह रहे हैं और मजहब के नाम पर ही वहाँ दहशत गर्दी फैलाई जा रही है, तो जो ममालिक शाम में मजहब को सियासी अहदाफ के लिए इस्तेमाल करने में दहशत गर्द गुरोहों के साथ मुआवनत कर रहे हैं, क्या उनके सिलसिले में अक्वामे मुत्तहदा की कोई जिम्मेदारी नहीं है?
जी हाँ, ये तो इनकी दोगली पॉलिसी मुख्तलिफ ममालिक में बार बार सामने आई है। शाम में जिन ममालिक की अमरीका और दीगर इसराइल को भी मैं बाकायदा कह सकता हूँ, इन ममालिक ने जिस तरह से सरपरस्ती की हुई है नाम निहाद कुछ मुस्लिम ममालिक की, और उनको वहाँ जंग छेड़ने में बाकायदा जंग जारी रखने में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मज़हब के नाम से ही किया जा रहा है। और मज़हब के नाम पर सैकड़ों हजारों लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम पर जब यहाँ मगरिब मरकज़ी अफ्रीकी रिपब्लिक में जब ये बात कही जा रही है तो ठीक है, वो अपने तरीके से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों का एक ख़ास शिद्दत पसंद नज़रिया उन्हीं के देन है जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। कहीं उसे मसलकी इख्तलाफ का नाम दिया जाता है, कहीं उसको दूसरे रंगों में दिया जाता है। ये शाम का जो के जो हालात हैं उसमें तो बहुत ही वाज़े तौर पर उन ममालिक की मदद, उन ममालिक की तरफ से हथियार और पैसा सभी दिया जाना बशार अल-असद की हुकूमत को गिराने के लिए, वो सबूत बहुत बहुत ही वाजे हैं। और अब सूरत हाल जो सामने नज़र आती है वो शाम में वो नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में जिनमें मरकज़ी अफ्रीकी रिपब्लिक भी है वहाँ भी कत्लेआम का सिलसिला जारी है, और उसको बहरहाल वो जिस भी रंग में वो कहें लेकिन असल मकसद मुसलमानों को दबे कुचले लोगों को कत्ल करना, वहाँ से उनके इंसानी हकूक की पामाली और उनको अपने मुल्क में जो हकूक मिलने चाहिए उनसे उन्हें दूर रखना और उनसे उनके तमाम हकूक छीन लेना, ये सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक में अफ्रीकी कई मुल्कों में ऐसे हालात हैं जिसकी तरफ بان کی مون نے اشارہ کیا ہے. ایک بات خاص طور پر جو میں اس پروگرام میں کہنا چاہوں گا وہ صدر جو روانڈا کے ہیں انہوں نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے کہ قوموں کو اپنی تاریخ بدلنے کے لیے رشوت نہیں دی جا سکتی, زبردستی نہیں کی جا سکتی, چاہے کوئی کتنی بھی بڑی طاقت ہو وہ ایسی زبردستی کر کے تاریخ کو نہیں بھلا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان بھی اپنے دوست اور دشمن کو اچھی طرح سے تاریخ کے آئینے میں سمجھ کر کے اور اتحاد کے ذریعے مل کر کے, خاص طور پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نظریے پر اتحاد کے ساتھ اگر آگے بڑھیں تو ان تمام ممالک میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ دشمن ممالک جو ہمارے درمیان حکمرانوں کو کی سرپرستی کرتے ہیں مسلمان ملکوں میں, وہاں وہ اگر کوئی صحیح راستے پر آ جائیں یا وہاں عوامی جمہوری حکومتیں قائم ہو جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس کا حل ہے. اور لیکن ابھی بار بار روک لگائی جا رہی ہے مختلف ملکوں میں, اس پر بہرحال سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا کے جو امن پسند ممالک ہیں جس کی طرف اشارہ کیا سجاد میر صاحب نے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر کے کچھ کام کیا جائے, اتحاد کے ساتھ ظالموں کے ساتھ کے خلاف متحد ہوا جائے تو ان مشکلات سے کسی حد تک ہمیں مسلم خاص طور پہ مسلمانوں کو اور مظلوموں کو اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے.
جی کاظمی صاحب, ایک بات اور, ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا ہے, ڈھائی منٹ کا وقت ہے, کہ یہ اب بان کی مون صاحب نے یہ کہا ہے کہ 20 سال پہلے اس قتل عام کو رکوانے میں اقوام متحدہ ناکام رہی ہے, جس پر وہ شرمسار ہیں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ آج بھی حالات بہت مختلف نہیں ہیں, 10,000 لوگ روز مارے جا رہے ہیں. تو آج اقوام متحدہ کتنی کامیاب ہے بے گناہوں کا خون بہنے کا سلسلہ رکوانے میں؟
جی ہاں, میں نے جیسے کہ اب سے پہلے بھی اشارہ کیا, وہ بان کی مون نے اپنی رائے تو دے دی لیکن وہ ان کے پاس کتنی ایگزیکیوشن کی پاور ہے, وہ امن فوجیں ان ممالک میں بھیج پائیں گے یا نہیں بھیج پائیں گے, ان کے اس پلان کو وہی مغربی ممالک, امریکہ اور یورپی ممالک کتنا اس کی حمایت کریں گے, کتنا وہ اس کو اہمیت دیں گے, اس پر کافی حد تک منحصر ہوگا. یہ نہیں تو یہ بان کی مون کی شخصی رائے ہی ثابت ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ مغربی ممالک اب سے پہلے تو ان کے پاس مالی مشکلات بھی نہیں تھیں, اب تو ان کے پاس مالی مشکلات بھی ہیں ان ملکوں کی, اور وہ اس کو بہانہ بنا کر کے اس اہم انسانی مشکل میں کے حل میں وہ کوئی خاص کردار ادا کر پائیں گے, اس پر مجھے شک ہے. بان کی مون بہرحال ایک اقوام متحدہ کی ہیومن امیج بنانے کے لیے شاید یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن 20 سال پہلے بھی اقوام متحدہ موجود تھی, وہی ممالک جن کو ویٹو پاور تھیں وہ اس وقت بھی موجود تھے, آج وہ محض ہمدردی کا ایک اسٹیٹمنٹ دے کر کے جی کوئی اقوام متحدہ کی شبی کوئی درست کر پائیں گے, اس کی مجھے کوئی امید نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ محمد احمد کاظمی صاحب. اسی کے ساتھ ہم سجاد میر اور جاوید صدیق صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال اصل مسئلہ اقوام متحدہ پر سامراجی طاقتوں کا تسلط ہے. جب تک اقوام متحدہ سامراجی طاقتوں کے تسلط میں رہے گی اس وقت تک وہ ناکام ہوتی رہے گی, اور اپنی ناکامی پر شرمساری کا اظہار کرنے کے علاوہ اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.